الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن وجماهير المحدثين: لا صلاة إلا بالطهور. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. بعض مسائل عمومی قبیل میں سے ہے اور ہر مومن مسلم کو پیش آتے ہیں اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن عموماً صرف نظر کیا جاتا ہے یا کوتاہی برتی جاتی ہے. خیال ہوا کہ آج اس موضوع پر تھوڑا سا کلام کروں. حلالت طبع کی وجہ سے زیادہ تفصیلات پہ تو نہیں جا سکوں گا. ما لا يدرك كله لا يترك كله، کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی ضرورت ہر مومن مسلم کو ہے، اور خاص کر مسجد میں آنے جانے والوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. مومن مسلم کی زندگی اور اس کے ایمان، ان کا تعلق مسجد سے ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَمَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ إِلَّا مُتَوَاضِعِينَ وَمُتَطَهِّرِينَ. مسجد میں آنا جانا سعادت کی بات ہے. صحیح مسلم میں ہے: اذا رأيتم الرجل يتعاهد الى المسجد فاشهدوا له بالإيمان. جب ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد آتا جاتا ہے، آپ اس کے لیے گواہی دے کہ یہ صاحب ایمان ہے. نسائی میں ہے: فاشهدوا له بانه من اهل الجنه، اور یہ جنتی آدمی ہے. بخاری شریف میں اور دیگر معتبرات میں جن سات آدمیوں کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، الامام العادل، انصاف کرنے والا مسلمان فرمان روا، والشاب نشاف ہی عبادت ربی ہی، وہ جوان جو جوانی سے ہی عبادت اور احتیاط کے در پہ ہو، ورجلان تحابا فی اللہ واجتمع علیہ وتفرقا، اور وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی اور اسی پر قائم دائم رہے یہاں تک کہ موت پر جدا ہوئے، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. ابھی آتے ہیں، ابھی جاتے ہیں، ابھی وقت ہو رہا ہے، ابھی جماعت قریب ہے، ابھی درس کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بہت سارے مسلمانوں کو، خاص کر دینی طلباء کو عطا فرمایا ہے. ان کا تو گھر ہی مسجد ہے. ہماری ایک جگہ مسجد اور مدرسے کا ارادہ تھا، تو میرے ایک مخلص دوست جو بہت علوم و فنون کا ماہر استاد ہے، اس نے کہا ایک بڑی مسجد بنواؤ، طالب علم بھی اس میں رہیں گے اور پڑھیں گے بھی. الحمدللہ وہ مسجد بھی بن گئی، اس کے ساتھ دو تین منزلہ ادارہ بھی تیار ہوا، لیکن بنیاد جو مسئلے کی ہے وہ مسجد ہے. یہاں میں بھی ایک امام کی حیثیت سے آیا تھا احسن مسجد میں 1975 کے آخر میں. عمرے اس کے آواز منصور و کوہن شد، من اثر نو جلو دہم داد رسن. ایک زمانہ گزر گیا. اللہ اکبر. عمر بر فست و آفتاب تموز، اند کی ماند خواجہ غر رہ نوز. عمر ایسی ہے جیسے برف کا تودا پڑا ہوا ہو اور اس پر تیز دھوپ پڑ رہی ہو اور وہ مسلسل پگل رہی ہو. فرمایا عمر برفست آفتاب تموز، عمر تو برف کا ٹکڑا ہے اور اس پر تیز دھوپ پڑ رہی ہے، اور اند کے ماند خواجہ غر رہ نوز، تھوڑا سا رہ گیا اور جناب ابھی تک غفلت میں. ایک پنجاہ رفت در خوابے، مگر یہ پنج روز دریابے. 50 سال تو ضائع کر لی، اب یہ 5 دن یا 5 لمحے یا 5 سال یا 5 مہینے جو باقی ہے اس کی قدر کر لو. عمر پوری تو ہوتی نہیں کسی کی، نہ پا عمر مڑے دلشتا نہ پا مال، اور نہ پا مینہ سوک مڑی گی اور نہ پا سوال. علی حیدر جوشی ہوئی ہے سفان شیربانو کے، 40 لا یشبعن عن 40، چار چیزوں سے سیر نہیں ہوتی. اس نے 4 اس طرح ذکر کی کہ نہ پا عمر مڑے دلشتا ہو نہ پا مال ہو نہ پا مینہ سوک مڑی گی نہ پا سوال. نہ عمر سے کوئی سیر ہوتا ہے اور نہ مال سے سیر ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے لین لاٹ دیکھو، یہ کتنے اربوں کربوں کی تو ان پر چوریاں نکل رہی ہیں. ایک دوسرے کو گفٹ پیش کرتے ہیں تو 92 کروڑ ہو، 110 کروڑ ہو، 10 ارب ہو. توبہ توبہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. سکندر ذوالقرنین جن کا نام مشہور ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے. اصل میں اس نام کے کئی بادشاہ گزرے ہیں، کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم. قاہرہ سے متصل ایک بستی ہے، اس کا نام ہے اسکندریہ. یہ وہاں کا باشندہ تھا. ملکت دنیا ارباطن، ابن کثیر نے اپنی تفسیر الم تر الذی حاج جا ابراہیم فی ربہ کے ذیل میں لکھا ہے، اور کشاف میں بھی ہے، کہ ملکت دنیا ارباطن، 4 آدمیوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. اسنان مومنان و اسنان کافران، 2 مسلم تھے سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے نمرود اور بخت نصر. نمرود پشاور سے اوپر ایک چھاونی اور پہاڑ ہے، وہ جمرود کہلاتا ہے. یہی جگہ تھی اس کی. زبانوں کی تبدیلی سے حروف اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اور یہاں ایک 2 پہاڑ ہے، 6 میل تک اب بھی راک پڑا ہوا ہے. غالب گمانے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو جولہ بنایا تھا آگ میں جھونکنے کے لیے ہی جگہ تھی، اور پوری دنیا میں اس کا نقشہ نہیں ہے. سورۃ یوسف میں امام رازی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ میں ہندوستان کا سفر کرنے لگا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے، یہ سارا ہند تھا نا. آگے حضرت نے وضاحت نہیں کی کہ کن کن مقامات کی زیارت فرمائی. ہندوستان میں ایک ہندوؤں کی قوم ہے، برہمن کہلاتے ہیں. ان کے ہاں پوجا نہیں ہے، بت نہیں ہے بالکل، اور وہ اپنے آپ کو پکے ابراہیمی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ذوالقرنین کو کہتے ذوالقرنین اس لیے کہتے کہ 200 سال تک حکومت رہی ہے، اور اس چکر میں تھا کہ نہ مرو تو اچھا ہوگا. بہت لوگ اس آرمان میں ہوتے ہیں. بس کہتے ہیں کہ چونکہ سلطنت جن اور انس پر تھی اس لیے قرنین مراد ہے. بس کہتے ہیں کہ حضرت کے تاج میں سینگوں کی طرح یواقیت اور ہیرے لگے ہوئے تھے. زاد المسیر میں متعدد اقوال ابن الجوزی نے نقل کیے. ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف داخل ہو رہے تھے اور ذوالقرنین وہاں سے نکل رہے تھے. باب کعبہ پر ملاقات الیک سلیک ہو گئی، بغل گیر ہو گئے، معلوم ہوتا ہے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا آب حیات کے چشمے کا ٹائم ہو گیا، رخ معلوم نہیں ہے، پوری دنیا کو تلاش کرتا ہوں. عین الحیات اس کو صحیح مسلم میں اور بخاری میں کہا ہے. قلت فہم کی وجہ سے لوگ بعض مسائل تک پہنچ نہیں پاتے. سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کو خیال نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا بھانجا ہے بلیا بن ملکہ، اس کو ساتھ رکھو، یہ عجائب و غرائب کا لبریز ہے، قابل آدمی، جو بعد میں خضر کے نام سے مشہور ہوئے. یہ حضرت کا بھانجا ہے، اس نے اس کو سیر و سیاحت کا وزیر مقرر کیا اور اپنا خاص الخاص بنایا. اس سرزمین پہ چلے گئے جہاں پر عین الحیات وہ چشمہ پھوٹ رہا تھا کہ جس سے پانی پینے کے بعد آدمی طویل عمر کے لیے زندہ رہ سکتا ہے. مورخین تو کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے اس کو موت ہی نہیں آئے گی، لیکن ذوالقرنین کچھ فاصلے پر تھے اور وہ چشمہ ابل گیا، زمین سے پانی اوپر آ گیا، اس کی علامات تھی وہ پوری ہو گئی. تو حضرت خضر نے بلیا بن ملکہ نے ان کو آواز دی، لیکن فاصلہ بہت زیادہ تھا اور ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے پانی محفوظ کر لیتے. تو خضر نے پی لیا. اس لیے فتاوی حدیثیہ میں ہے والجمہور علی انہ حی. خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ خضر زندہ ہے، اور تو چھوڑو. مستقل ایک باب قائم کیا ہے شیخ الاسلام نے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خضر اگر زندہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں نہیں آئے. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں ہذا جہل کبیر. ایک جواب یہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تو نہیں آئے، موسیٰ کو جانا پڑا ہے. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ مسند امام شافی میں موجود ہے کہ جنازہ رسول میں شریک تھے اور ابوبکر عمر عثمان و علی کو تسلی دی. جب وہ چلے گئے تو ابوبکر صدیق نے کہا اخوکم خضر، یہ تمہارے بھائی خضر ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو جانتے ہیں ان کا اعتبار ہے، جو نہیں جانتے ان کا اعتبار نہیں. لا إله إلا الله. تو چار آدمی ایسے ہیں ان میں سے دو مسلمان ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام تو بحر و بر کے بادشاہ تھے، کوہ سلیمان بلوچستان میں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، سجن سلیمان بھی موجود ہے، قریبی لوگ کہتے ہیں اب بھی رونے دھونے کی آوازیں آتی ہیں، حضرت سلیمان نے جن جنات اور دیو کو بند کیا ہے، زنجیروں سے جکڑا ہے، وہ نہیں چھوٹیں گے جب تک قیامت نہیں آئے گی. کاش کے علوم تفسیر کے ساتھ علماء تواریخ بھی دیکھتے تو دونوں کے جمع سے ایک حسین نقشہ سامنے آتا. تو زندگی اور وہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتے کسی کی ماں مر جاتی، وہ عیسیٰ علیہ السلام شاہ بگانا وہ مر جندئی کا کھانا، کسی کا باپ مر جاتا وہ حضرت جی جلدی کرنا میرا ابا جی چلا گیا، جب دم بد عیسیٰ جو دیش و بڑے، وہ تو چف کر کے قم بیزن اللہ ووٹ کھڑا ہو جاتا، انی احی الموتا بیزن اللہ، قرآن کریم میں ان کا یہ معجزہ موجود ہے. تو حق تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اور لوگ زندہ رہے، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، اور اہل سنت والجماعت کے کل طبقات، اولین و آخرین، محدثین اور مفسرین، اولیاء و علماء، سب کے سب متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انصری حیات کے ساتھ، بشری وجود کے ساتھ، جسد مع روح آسمانوں پہ اٹھائے گئے جیسے تھے، اور اسی طرح ہی قرب قیامت میں اتریں گے. ابن المنذر نے اجماع میں لکھا ہے کہ حیات عیسیٰ کا منکر مسلمان نہیں رہ سکتا. اور ظہور مہدی کی احادیث بھی مفصل ہے. شان ورشا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے جو تفصیلی علوم ہیں ان میں ایک حضرت عیسیٰ کی حیات، ان کا آسمانوں پر زندہ رہنا اور قرب قیامت میں واپس آنا، اور اس زمانے کے امام برحق امام مہدی کی تائید و نصرت کرنا، اور دجال اور یاجوج ماجوج سے جھگڑا کرنا، جہاد کرنا، اور دجال کا القدس کے قریب باب الدب حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے ذبح ہونا. اللہ اکبر. یہ عقائد اہل سنت والجماعت میں سے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا اور حضر کو گم کر دیا. اب پتہ نہیں چلتا کہ رجال غیب میں سے ہیں یا دوسرے مخلوقات کا روپ اختیار کر لیا. احیانا جس کے لیے خدا چاہے ملاقات کر لیتا ہے. وَلِقَاؤُهُ مَعَ الصُّلَحَاءِ وَإِطِّلَاؤُهُ عَلَى الْيَقْظَةِ أَمْرٌ مُتَوَارِثٌ لَا يُنْكِرُ عَنْهُ إِلَّا أَجْهَلُ الْجَاهِلِينَ. عقائد اہل سنت میں امام ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں اس کی حیات اور اس کا بزرگوں سے ملنا کبھی کبھی، اس کا انکار مشکل ہے، عالم نہیں کر سکتا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں کم معلومات ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چار مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. ایک دفعہ میں نے بعض ایسی کتابیں دیکھی تھی، خاص کر روح المانی بن استیاب دیکھتا تھا، علامہ علوسی پر ایک عجیب اثر ہے. وہ جب شروع ہوتا ہے تو انکار کرتا ہے، جب ختم کرتا ہے پھر اعتراف کرتا ہے. تو میں نے اس طرح کی کچھ باتیں کہی، تو مجھ سے ملنے کے لیے ایک شخص آیا اور جب مجھے یقین ہوا کہ یہ خضر ہے تو مجھے کہا کہ شرم کرو تم نے آج کیا کیا بیان کیا ہے. میں نے کہا میں رجوع کر لوں گا اگلے جمعے حیات خضر پر کلام کو بالکل اسی طرح. میں نے ان سے وظیفہ مانگا, فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کتاب الدعوات میں جو وظائف دیے وہ مجھ سے بہت زیادہ ہے. اشارہ یہ تھا کہ وہ شارع علیہ السلام ہے, میں تو شارع نہیں ہوں, میں تو تکوینی امور کا ملزم ہوں, مجھے تو حق نہیں ہے اس طرح باتیں کرنے کا. اللہ مالوسی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ نبی ہے لیکن ان کی امت نہیں ہے اور وہ تبلیغ کے پابند نہیں ہے, وہ عجائب و غرائب کے اظہار کے مکلف ہے. حضرت موسیٰ جو ساتھ گئے تھے یہی ہوا نا, کبھی کشتی توڑ رہا ہے, کبھی جو ہے نا کھلاڑیوں کو قتل کر رہا ہے. جب تک یہ ہٹے نہیں ہے پاکستان پاکستان نہیں ہوگا, کھیلستان رہے گا, بڑے بڑے سودے یہی کر رہا ہے اور کئی لوگوں کی دیوانے کڑی کر رہا ہے جو ایسے بے مروت تھے کہ مہمان کا مہمانی بھی نہیں جانتے تھے. حضرت موسیٰ نے کہا کوئی ڈھنگ کا کام تو کرو. حضرت نے کہا آدھا فراق و بہ نہیں ہو, بس اب نکلنا ہوگا. بخاری شریف میں ہے یہ واقعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا لوددنا لو صبر موسا لبینا, ہماری خواہش تھی کہ حضرت موسا تھوڑا اور صبر کر لیتے اور عجائب کھل جاتے. وہ تو عجائب کا مجبور تھا, جیسے جیسے گزرتا تھا کوئی نہ کوئی تماشا دکھاتا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. مسند امام احمد میں ایک حدیث آئی ہے کہ من طال عمره وحسن عمله, اگر عمر بھی زیادہ ہو اور اللہ نے ایک عمل کی بھی توفیق دے تو بہت اچھی بات ہے. اصل و لسل جو ہے وہ عمر کم ہے اور مقام زیادہ ہے, جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کی عمر 60 سال تھی, اس پر محدثین متفق علیہ, 60 سے کم قول کسی نے نہیں کیا. آگے 61, 62, 63 زیادہ جمہور کی رائے ہے. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آخری حج کے موقع پر جو 100 اونٹ آپ نے علی کے ذریعے یمن سے منگوائے تھے تو 63 کا نہر آپ نے اپنے دست مبارک سے خود کیا اور باقی علی کو کہا تو کر کے آ. علماء لکھتے ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ خیرات فرمایا, قربان کیا. ویسے اقوال تو اور بھی ہے, 64, 65, 66, 67, 69 تک کا قول ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. لیکن عجیب بات ہے کہ آپ کی امت قیامت تک ہے اور آپ کی شریعت بہت زیادہ محفوظ ہے, کوئی چیز بچ نہیں رہی. ہم یہی باتیں کر رہے تھے نا کہ بھائی مسجد آنا بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا, 5 وقت اللہ نے یاد کیا ہے مسجد میں اور اللہ کی طرف سے ایک دائی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے نعرے لگاتا ہے. رات غفلت کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں الصلاح تو خیر من النوم, نماز پڑھنے آؤ, نیند رہنے دو, بہتر کام نماز ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور مسجد آنے کے کتنے بڑے زبردست آداب ہیں, کہتے دائیں پاؤں آگے کرو اور دعا پڑھ لو اللہ مفتح لی ابواب رحمتہ کا. جوتا اتارنا پہلے بائیں سے ہے اور اس کو نیچے رکھو. اسی طرح جرابہ موزہ وہ پہلے بائیں سے اتارو اتارنے میں بایاں پہلے ہے اور پہننے میں دایاں پہلے ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دایاں سے اتارے مسجد میں داخل کریں پھر بایاں, یہ غلط طریقہ, خلاف سنت. بخاری نے کتاب اللباس میں باب قائم کیا, یہ باب ہے کہ پہلے بائیں پیر سے جوتا اتارے اور وہ زمین پر رکھو. ففی اظہار العبودیہ, یہ بندگی کی ایک حکمت ہے کہ اسی مٹی سے پیدا ہے اور آخر کار یہی جاؤ گے, اسے بچ نہیں سکتے. خوش قسمت ہوں گے اگر اس نے قبول کیا آپ کو اور جگہ مل گئی. کتنے ہیں جو جلس گئے اور کتنے ہیں جو ڈوب گئے اور کتنے ہیں جو بحر بر میں غائب ہو گئے. پائے پیر سے جوتا اتارو, یا اسی طرح موزہ جرابے کا بھی یہی سنت ہوا, اور وہ نیچے رکھو پھر دائیں پیر سے اتارو اور مسجد میں داخل کرو. تھوڑا سا رکنا پڑنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ اس وقت مجھے امتی کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے. پاؤں داخل کرنے کے بعد کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہم صلی وسلم علی النبی, درود شریف بھی وارد ہے. اور پھر دائیں پاؤں آگے کر کے آگے بڑھتے رہو, پھر صفوں کی شکل میں بیٹھنا بہتر ہے. دائیں بائیں دائیں بائیں, جو لوگ پہلے سے صفوں میں بیٹھے ہوئے ان کو سلام علیکم نہ کریں, اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ آ کے ان کو سلام کریں. اور اگر کسی نے غلطی سے السلام علیکم کیا تو آپ جواب نہ دیں تاکہ اس کو غلطی کا احساس ہو جائے. یہ الیک سلیک کا وقت نہیں ہے. یہاں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں میرے آنے پہ راستہ دیتے ہیں تو میں ان کو سلام پھر کرتا ہوں کہ صف تو رہی نہیں ہے, صفے ٹوٹ گئی. اگر وقت کچھ پڑھنے کا ہے اور وقت بھی نماز کا ہے, جیسے فجر کے وقت آپ آئے تو نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر سنت ہے گھر نہیں پڑھی تو پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ جماعت کڑی نہیں ہے. اگر جماعت کڑی ہو چکی ہے تو سائڈ پر پڑھو, اور وہ بھی اس وقت کی دوسری رکعت کا رکوع ملنے کا امکان ہو. ہدایہ ما شروع المعتبرہ وہو المفتی بھی. اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل سکتا ہے اندیشہ ہے تو پھر سنت فجر چھوڑ دو. سورج نکلنے کے بعد امام اعظم کے ہاں تو نہ نماز کے بعد ہے نہ سورج نکلنے کے بعد ہے. قال الحسن ان صلاهما فحسن, حسن ابن زیاد نے روایت کی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں بہتر ہے, لیکن نماز سے متصل نہیں ہے کہ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ سنت فجر پڑھ لیں. ایسے شخص پر پیغمبر حیران رہ گئے اور اس کو کہا صلاتان بعد, ایک نماز پڑھی پھر پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میری دو رکعت رہ گئی تھی. آپ نے کہا فلا اذن, آئندہ یہ کام بھی نہ کرنا. ترمذی شریف. صرف یہ فجر کی خصوصیت ہے, اور کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جماعت کے ہوتے ہوئے آپ سنت پڑھے. علماء کہتے ہیں یہ امکان بھی ہے کہ جماعت کڑی ہونے والی ہے اور نمازوں میں, تو آپ سنتیں روک لیں. اس لیے بغیر کراہیت کے ظہر کے بعد چار پہلے پڑھے دو بعد میں پڑھے. فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 112 امام محمد کے قول پر فتویٰ ہے. اور جنہوں نے کہا دو رکعت پہلے پڑھ لیے بہتر ہے, بہتر ہے, فتویٰ نہیں ہے. والفتویٰ هو الحکم الشرعی, شریعت فتوے کو کہتے ہیں, صرف بہتریوں کا کام نہیں ہے. آداب افتاح سمجھنا چاہیے. جو لوگ صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور جماعت کا انتظار کرتے ہیں اور پہلے سے آ چکے ہوتے ہیں وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں, بہت پیارے لوگ ہیں. بخاری شریف میں ہے اور ابو داؤد و سنن میں کہ فرشتے دعا دیتے ہیں اس شخص کو جو صفوں میں بیٹھا ہوا ہے انتظار جماعت کر رہا ہے, اللہم اغفر لہو, یا اللہ اس کی بخشش فرما. اللهم ارحمه، خدایا اس پر رحمت نازل فرما، اللهم تب علیہ، خدایا اس کی توبہ قبول فرما اور اس کو توبے کی توفیق عطا فرما. کتنی بڑی بات ہے. ہم چونکہ عموماً ذرا جماعت کے وقت پر حاضر ہوتے ہیں تو میری بڑی آرمان تھی کہ ہم یہ دعا کیسے پڑھیں گے. 22 سال تتبع و تلاش اور علماء سے استفسار کے بعد الادب المفرد للبخاری میں مل گیا کہ خود بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. میں نے اس خوشی میں طلبہ عزیز کی دعوت کی. ایک روایت اور ایک قول تلاش میں 22 سال صرف ہو گئے. پتھر بنا دیا تھا تیرے انتظار نے. الحمدللہ اس کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں مسائل کی تلاش رہتی ہے، جو صرف اوا سے وقت گزارتے ہیں انہیں قدر و منزلت کچھ نہیں، انہیں حق اور باطل کا فرق بھی نہیں آیا. استاذ گرامی قدر محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ نے معارف السنن جلد سادس میں لکھا ہے نا کہ میں نے کتنی راتیں کاٹی، کتنے ہزار صفحات دیکھے ہیں، کتنے کتب خانے کنگالے ہیں، اور پھر میں نے معارف السنن ترتیب دیا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اللہ اکبر و کبیرہ. تو جو مسجد میں پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہو یا دیر سے آئے وہ بھی دعا پڑھا کر، رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، مجاہد عن ابن عمر اور نافع عن ابن عمر، اور دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے کسی مجلس سے تو 100 مرتبہ یہ پڑھ لیتے تھے. جب 100 مرتبہ پورے ہو جاتے تھے تو آپ روانہ ہو جاتے. اللہم صلی وسلم علی، خدا کے درود و سلام و ہمارے پاک نبی پر جس نے کامل و اکمل رہنمائی ہمیں چھوڑی. اللہ اکبر. اعمال کرنے سے وقت قیمتی ہوتا ہے، اعمال نہ کرنے سے وقت قیمتی نہیں ہوتا، ضائع ہو جائے گا. ایسے اذکار جو آپ راستے میں کر لیں وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. مثلا ہمیں یہ حدیث مل رہی ہے کہ آپ اوپر چڑھتے ہیں سیڑھیوں پر تو کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب نیچے اتریں گے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہمیں یہ حدیث نہیں مل رہی ہے، نہ رہنمائی مل رہی ہے کہ ہموار زمین پر کیا کہیں گے. عقل سلیم چاہتی ہے، قیاس شرعی تقاضا کرتا ہے کہ الحمدللہ پڑھ لے، خدا ہموار زمین ہے، کوئی لڑکن نہیں ہے، کوئی کھڈا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن روایت کا ملنا ضروری ہے، سند تب ملے گی جب پیغمبر نے کہا ہو. ہماری تحقیق اور خیال کا خدا پابند نہیں ہے کہ ہمیں اجر دے، وہ مجتہد کا مقام ہے. وہ مجتہدین نے جو مسائل مستنبط کیے ہیں انشاءاللہ تعالی اس پر اجر ملے گا. وہ دین کے ستون ہے اور وہ ابہر ہے، بڑے بڑے سمندر ہیں، اور ان کے وجود سے تکمیل اسلام کا مظاہرہ ہوا ہے. مقلد کو یہ حق مشکل سے ملے گا. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جا جب گھر تشریف لے جاتے تو آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت پھر 4 رکعت. اور بی بی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، پوچھئے نہیں نا کتنی خوبصورت نماز تھی، کتنی لمبی نماز تھی. تو محدثین کہتے ہیں کہ رات کے نوافل 2-2 افضل ہیں، تراویح 2-2 ہے، اوابین 2-2 ہے، تہجد 2-2 ہے. میں جب 1984 میں اپنے بزرگوں کے ساتھ جیل میں تھا، گارو ریسٹ ہاؤس میں، تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا تھا کہ تم 2-2 پڑھتے ہو. میں نے کہا جی حضرت. کہنے یہ تو 4-4 ہے. تو میں نے کہا اچھا. وہ بھی محدث تھے، استاد الاساتذہ اور فخر العالم تھے. میں نے ان کے کہنے پر 4-4 پڑھنا شروع کیا تو ذائقہ اور سکون بڑھ گیا. میں نے حضرت کو بتایا، بہت زیادہ خوش ہوئے، کہا آپ قدردان بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ ان 8 رکعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورتیں پڑھتے تھے. اسی طرح رات کے آخری حصے میں آپ تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد جو پیغمبر پڑھتے تھے 99% جو روایات ہیں وہ 12 رکعت کی ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے تہجد 12 رکعت. فَصَلَّا رَكَعَتَيْن ثُمَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ رَكَعَتَيْن ثُمَّ أَوْتَرَ، 6 مرتبہ 2-2 اور اخیر میں وتر. اور وتروں کے بعد کبھی بھی صحیح روایت میں آپ سے نفل ثابت نہیں ہے، بلکہ بخاری اور مسلم میں ہے ثم صلى رکعت الفجر، اس کے بعد وقت ہو گیا آپ اٹھے اور 2 رکعت سنت فجر پڑھی. وتروں کے بعد جو 2 رکعت ہے اصلاً وہ یہی سنت فجر ہے، کیونکہ آپ اخیر میں جا کر کے وتر پڑھ لیتے تھے. تو یہ بات امر مسلم ہے کہ قیام اللیل 8 رکعت ہے، وہ رات کے اول حصے میں ہے، اور وہ 2-2 بھی جیسے جمہور کہتے ہیں، اور 4-4 بھی جیسے احناف کہتے ہیں، اور ہمارے بزرگ نے بھی مشورہ دیا کہ 4-4 پڑھو. اور تہجد یقیناً 2-2 ہے، اور 12 رکعت ہے. اور تہجد پڑھنے والے یا قیام اللیل کرنے والے وتر مؤخر کیا کرے. حکم آیا ہے پیغمبر کا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، وتر رات کی آخری نماز بنایا کرو. جو وتروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں علماء پسند نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں یہ تو پیغمبر کے خلاف ہو رہا ہے، آپ نے کہا وتر آخری ہے اور آپ نفل اخیر میں پڑھ رہے ہیں. یہ تو یہ لوگ ایسے 10 لاکھ اور آ جائیں میں انہیں غلط کہوں گا، کیونکہ حدیث کے خلاف ورزی کر رہا ہے. صرف عوام کے خوف اور ڈر میں آ کے اجازت دے رہی، اجازت ہو ہی نہیں سکتی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، اللہ کے عذاب سے ڈر ہے وہ لوگ جو قصدن نبی کے خلاف کر رہا ہے. رات کی آخری نماز وتر ہے. لا الہ الا اللہ. اور عجیب بات ہے کہ ساری دنیا وتر پڑتی ہے، وہ تہجد پڑتی ہے، ایک تو مرضی سے پڑھتی ہے. 2 رکعت پڑھی میں نے، میں نے پوچھتا ہوں کیوں 2-4 پڑھی، آپ کو پتہ نہیں کہ پیغمبر نے 12 پڑھی. یہ تساہل، غفلت، بے قدری اور بے منزلتی. 12 پڑھنے ہیں تہجد، تیرا جی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، آنکھیں اگر بند ہیں تو پھر دن بھی رات ہے. اور بخاری پڑھنے والا تم تو شرم و حیا کرو، یہ روایت بخاری میں 100 جگہ ہے. فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین 6 مرتبہ 2-2 ثم اوترا، پھر اس کے آخر میں وتر پڑھ لیے، 2-2 رکعت پڑھا کر، اور 12 رکعت کی کوشش کرے. اور تہجد کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے تھے، بخاری میں ہے، وكان اذا تهجد يده اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيها ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهما ولك الحمد اللهم انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق لا اله الا انت لا اله غيرك. پیران طریقت بڑے ٹھیکیدار ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے اعمال کرتے ہیں. میں اکثر پیر دستگیر سے پوچھتا ہوں تہجد کی دعا سنا قسم بخود کو اور لیش نہ خواہ سے بجاجی پیرانی لڑ باجے کا گول والا پیران دی شاپ کی پراد دی حت تجار ہم الفجار نہ سے پیرانی ماں یہ وانا پینزکی اعمال کے ذریعے. شیخ عبد القادر کہتے ہیں لا بد للشیخ من خمس خصال, پیر بننے کے لیے پانچ صفات چاہیے. والا فدجال ابن دجالی. دیکھیے حضرت پر جو کتاب لکھی عبد القادر تمیمی نے الیواقیت والجواہر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر. الحمدللہ صفات پیدا کرے, دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. مشک آس کے خود ببویت نہ کہ اتار بگویت. مجھے کہتے ہیں فلاں پیر سے بیعت نہیں ہوئے, میں نے کہا وہ مجھ سے بیعت ہو جائے. آگا دے راشی مانا دے طریقہ ہو کہ سنت وتا ہو خیب دے با ماتا سکھائی ہوئے خوار بدگا جہان خواران. ایک بات تو یہ ہے کہ تہجد کی دعا ہمارے طلب عزیز کو آج مہرنا کی مناسبت سے طالب علم آ گئے. اللہ ان کے درجات بلند کرے, اجر تو پورا ملے گا. اینڈ ٹائم پر مولانا کا فون آیا, طبیعت بہت ناساز ہے. وہ قدرت دیکھو کہ اس وقت میری طبیعت بھی خراب تھی, میں ان سے لڑنے لگا تھا کہ لیکن میری بھی طبیعت خراب تھی اور اتنی خراب تھی کہ شاید آج جمعہ انورشا پڑا ہے. تو میں نے کہا جب تم اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے بیمار ہو تو مولانا جن پر پورے پاکستان و امت کا غم ہے انہیں عذر نہیں ہو سکتا, سارا انتظام ہو چکا. کیونکہ جب مولانا آئیں گے تو ان کے ساتھ لشکر بھی ہوگا جمعیت والوں کا. آگا خوبیا اگڑا بگڑا بودی ہاں ہاں خاصخ بخری. لا الہ الا اللہ توبہ استغفر اللہ. طالب علم بہت آئے ہیں غریب, اللہ ان کی آمد مبارک فرمائے. ہمارا سرمایہ ہے حضرت اقدس مفتی محمود کا فورس ہے اور اسی شوربے میں مولانا بھی نوالہ لگاتے ہیں. اور الولد سر لابیہ کا بہترین مزداق ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. شکوے شکایت تو ہوتی رہتی ہے اپنے لوگوں سے, یاد تو ہم کو کیا عذر ہوئے شکوا ہی سہی, اور اہل قربت سے شکایت چلی آتی. جن سے اپنائی ہے تو ان سے کہتے یہ کیوں نہیں کہا ہے, ایسا ابھی تک کیوں نہیں کرایا, جمعہ کیوں بحال نہیں کرایا, تو خالی نواز شریف کو گھر لے کے چلتا ہے. یہ بتاؤں گا اس کو دا ملاقات خود ہی دے پا رہا ہے جو جمعہ پہ نافذ ہے کہ نینو خیر رشتہ. تو آگے ہر شخص کا اپنا عذر ہے. ہم بند کمرے میں بیٹھ کر اپنی مسجد میں اپنے دوستوں کے معتقدین کے لیے, وہ تو ہمارے بہت ہی پیارے ہیں, لیکن مولانا کے مقابلے میں تو بڑے بڑے ناسور ہیں, بڑے بڑے دجال ہیں, بڑے بڑے قذاب ہیں, اور دوسروں کے اعلی کار لوگ ہیں, تو ان کو بہت مشکلات ہیں. اللہ ان کی مشکلات میں بھی ان کو فتحیاب فرمائے. اور یہی گفتگو میں نے بس کی ہے آج, تو ایسے ہی طالب علموں کی مناسبت سے طالب علمانہ گفتگو کی. میں نے کہا یہ پیارے پیارے آئے ہوئے نور برس رائے اکثر علوم میں, اللہ ان کی آمد ہمیشہ مبارک فرمائے اور اجر پورا ملے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى وهو الله في الأرض إله وإله في السماء الرحمن على العرش استوى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں بڑی دعا دی اللہ جزائے خیر دے انور شاہ کو بھی سب کو آمین آمین. لکھا ہے میرے والد کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، والد صاحبہ کو دائیں طرف سے فالج، اللہ ہر دونوں کو صحت زندگی عطا فرمائے، اور آپ نے جو دعائیں مجھے اور انور شاہ کو دیے اس کی برکت اللہ سب کی حاضرین کی آل اولاد میں جاری کرے. حضرت عمرانین یعنی موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور بی بی مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے. تفسیر بدارک میں ہے کہ دونوں میں 1800 سال کی مسافت ہے، یہی آل عمران میں لکھا ہے مدارک میں. صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کہتے عمر بھر کے گناہ معاف ہو جاتے، اور یہ نماز وہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے سبحان اللہ کی. حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں ذکر کیا ہے تبلیغ نصاب میں، اس سے طریقہ سمجھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری ہے، صرف سواد پر اکتفا جائز ہے. صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے اور لکھنا چاہیے. قیل اول من رمز قطعت یده، مولانا یوسف صاحب بنوری معارف السنن درود و سلام میں لکھتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے یہ چھوٹا اشارہ دیا تھا درود کی جگہ، اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا. ناپسندیدہ بات ہے. مردے کے 40 دن ہونے، اس کی قبر کی نئی لیائی کرنا ہو تو لپائی کرنی ہوتی، سب بدعت ہے، بیوقوفی کی بات ہے، خلاف سنت کام ہے. حضرت خضر جمہور کے نزدیک حیات ہے. میں نے سنا ہے حضرت خضر ہر انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے، میں نے نہیں سنا ہے، مجھے 3-4 مرتبہ ملے. تمام ناموں میں سب سے بہترین نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبدالرحمن. لکھا ہے کہ امام اگر اس حالت میں امامت کرائے کہ اس کے پیر محراب میں ہو، تو یہ ہماری فقہ میں لکھا ہے کہ بالکل محراب کے اندر کھڑے نہ ہو. لیکن مجھے بڑی حیرت ہے فقہ کی بعض عبارات پر جو صریح قرآن کے خلاف ہے. قرآن کریم میں ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُسْوَلِّ فِي الْمِحْرَابِ، زکریا علیہ السلام محراب کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. آپ کچھ بھی کہے محرابہ اے محل عبادتہی وموضع مناجاتی، محراب کا لفظ قرآن میں موجود ہے، اور فی ظرفیت کے لیے ہے، اس لیے محراب کے اندر کھڑا ہونا قرآن کے مطابق ہے، صاحب ہدایہ راضی ہو یا ناراض ہو. مولانا تقی عثمانی کا آسان ترجمہ 3 جلدوں میں ہے. مولانا مسلسل اصلاحات کر رہا ہے، جہاں جہاں سے اطلاع ملتی ہے کہ یہ غلطی ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اس کو. بندہ گزشتہ برس شعبان اور رمضان میں آپ کے ہاں دور تفسیر بیٹھنے کا موقع ملا، آپ نے دوران نظر سے ایک تفسیر کا نام زیب التفاسیر لیا. ساتھیوں کا کہنا ہے کہ یہ تفسیر نہیں ہے، تفسیر ہمارے پاس موجود ہے، کتب خانے میں ہے، یہاں ساتھی بھی تیرے جیسے ہوں گے نا. کیا یہ بات احادیث مبارکہ ثابت ہے کہ جو آدمی جمعے کی رات یا جمعے کے دن مر جائے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتا؟ نہیں، عذاب قیامت تک اٹھا لیا جاتا ہے. من مات یوم الجمعۃ او لیلتہا وقعہ عن عذاب القبر. فقہا ترمذی شریف کی حدیث ہے کتاب الجنائز کے اخیر میں، فقہا کہتے ہیں کہ یہ تب ہوگا کہ تدفین اور جنازہ نماز جمعہ سے پہلے ہو جائے، کیونکہ نماز جمعہ کے بعد جمعہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. فتاوی شام میں، الجوہرہ میں، در مختار میں، غایہ میں، نیل میں، تمام معتبرات بری پڑی. خاندانی منصوبے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ بہرحال خاندانی منصوبہ بندی تو نسب بندی یا اولاد کی نسل روکنا تو شرعاً جائز نہیں ہے. اگر یہ پتہ چلے کہ کچھ بیماری لاحق ہو رہی ہے یا خاتون کی جان خطرے میں ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. باقی علی الاطلاق تو اس قسم کی چیزوں کا فتویٰ کوئی بھی دے غلطی کرے گا. مسجد کمیٹی کے لوگ امام مسجد مؤذن کو کہا یہ کافر ہے یہ منافق ہے پھر اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. بس یہی ان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے نا کہ انہوں نے ایسا سیاسی فتویٰ لگایا. حالیہ تبلیغ اجتماع مولانا احمد باولپوری کا بیان سے بعض نکات پیش خدمت ہے. تیسری صدی ہجری کے بعد امت کے مغلوب ہونے کی وجہ دعوت کے کام کو چھوڑ دینا ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں ہم پر ذلت مسلط ہوئی. جتنے مجاہدین آج کل موجود ہیں اتنے کثیر تعداد میں کسی دور میں بھی نہیں تھے مگر پھر بھی وہ مار کھا رہے ہیں. صرف دعوت کے کام پر اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ ہے. دعوت کے علاوہ کسی بھی کام اور عمل پر اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ نہیں فرمایا. آج کل وہ فتح جو پتہ نہیں مناتے فتح کے علاوہ علاقہ سنبھال نہیں سکتے. بہرحال یہ ایک احتیاطات بتائیے. اگرچہ مولانا احمد باولپوری کی تقریر تبلیغی بزرگوں کے ہاں بھی متنازع فی رہتی ہے اور اکثر وہ سب ان پر معافی مانگتے رہتے ہیں لیکن بہرحال یہ باتیں تو ہیں کہ مجاہدین بہت زیادہ ہے اور جتنا فائدہ ہونا چاہیے اتنا نظر نہیں آیا. بہت ہی زیادہ قسمہ پرسی میں ہے اور نصرت دعوت اللہ پر اللہ کا وعدہ ہے. تمام انبیاء دائی تھے لیکن سوال یہ کہ کیا تبلیغ بھی دعوت کی حصہ ہے یا وہ دعوت کیا چیز تھی؟ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ دعوت اس طرح ہوتی تھی کہ اسلموا تسلموا والا فلکم السیف. تفسیر ابن کثیر یا اہل الکتاب کے ذیل میں آل عمران میں لکھا ہے کہ صحابہ کی دعوت کے تین نمبر تھے. ایک یہ کہ مان لو نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ اور اگر نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر نہیں تو پھر جزیہ دینا پڑے گا کفر کا جرمانہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ بھی اپنی جگہ سے سر کی اس کو بھی ٹھکانے پر لانا خواہ محمد احمد صاحب لے آئے یا بھائی عبد الوہاب لے آئے لیکن کچھ سنبھالنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہے جیسے آپ نے بے لگام چھوڑے ہوئے. چونکہ 15ویں صدی ہے اور بہت زیادہ افتادگی ہے اور اسلام اور اسلامی روایات بہت ہی خطرے میں ہیں تو علماء دین اس موجودہ تبلیغ سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ کم از کم لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں مسجدوں میں بلاتے ہیں. آگے مسائل ہم سمجھا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے تبلیغ کا وجود برقرار رکھنا اور اس کے لیے دعا کرنا اور اس میں شرکت کرنا بھی ضروری ہے اور اصلاح سے کوئی خالی نہیں ہے. اصلاح کے سب محتاج ہیں سوائے رسول اور نبی کے. آپ سے چار مرتبہ سنا ہے کہ لال جن سات چیز آرام رام چیز کی تفصیل معلوم کرنا ہے. اصل میں یہ کسائی سے پوچھنا پڑے گا. میں نے ابھی کسائی والا کام شروع نہیں کیا ہے. کچھ دنوں میں انشاءاللہ اس میں پتہ نہیں وہ پتا ہے اور پھونکنا ہے اور خوشی ہے اور زکر ہے اور یہ سب چیزیں ہیں نا. چلو اگلے جمعے میں ساتھ لے کے آ جاؤں گا. آج طبیعت صحیح نہیں تھی معاف فرماؤ. اگلے جمعے میں لکھ کے لاؤں گا. میں بہت پریشان ہوں. پچھلے دو مہینے سے ملازمت نہیں ہے. بہت جگہ درخواستیں دی ہیں مگر کوئی جواب نہیں ہے. اللہ آپ کے لیے بہترین عزت کی وسیع رزق اور روزی کا انتظام فرمائے. آپ کثرت سے استغفار کریں نا. کم از کم یومیہ 1200 تو کریں اور 12000 جب پورے ہوں گے تو انشاءاللہ تیر نشانے پر رہے گا. میں آپ کا معتقد اور محبت کرنے والوں میں سے ہوں. آپ کی مسجد کا نمازی ہوں اور آپ کی صحت تندرستی کے لیے دعا گو. میرا بیٹا طلحہ بیمار ہے, شدید بیمار ہے. اللہ اسے جلدی صحت دے. اللہ کامل و اکمل شفا عطا فرمائے. اللہ اس کے لیے خزائن شفا متوجہ فرمائے. صاحب 4 سال کی بچی کو کینسر ہے. آپ سے خصوصی دعا. اللہ جزائے خیر دے. خدا تعالی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، وہ چھوٹی معصوم بچی کو اس موذی بلا سے جلدی نجات عطا فرمائے. لاکھ بار دعا کریں گے کیوں نہیں کریں. حضرت صاحب کو اللہ خیر والی برکت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ آپ سے آپ کے لاڈلے انور شاہ آپ کی طرح دین کی خدمت لے، اور اللہ اس ادارے کو تا قیامت آباد رکھے اور دین کا یہ کام جاری رہے. حضرت صاحب میرے والد صاحب کو 8 مہینے سے فالج ہوا ہے، بہت پریشان ہے. اللہ رب العالمین ان کو صحت دے. خدا تعالیٰ آپ کی اور ان کی پریشانی دور فرمائے. آپ اللہ والوں سے درخواست کریں کہ میرے والد کو خاص دعا کرے ضرور. میں تمام نمازیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام بیماروں کے لیے خاص کرے، اس دوست کے والد کی صحت کے لیے سب دعا فرمائے کہ اللہ انہیں صحت دے، شفا دے، جلدی فالج دور فرمائے، قائم اور کامل و قائب صحت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. تمام بیماروں کے لیے صحت شفا کی دعا کی درخواست ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو خاص کر جنہوں نے آپ اور ہم سے دعا کی درخواست کی، اللہ جلدی انہیں صحت شفا عطا فرمائے. اللہم قد قلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم قد قلت وقولك الحق وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اللهم قد قلت وقولك الحق وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم قد قلت وقولك الحق فيه شفاء للناس. اللہ ان تمام لوگوں کو شفا دے، رحمت نازل فرمائے، دوائیاں، علاج، آپریشن اور تدابیر مؤثر بنا لے. عاجز اور فقیر کو بھی کمال صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی نصیب فرمائے. جن مخلصین نے محمد انور شاہ و احسن کے لیے دعائیں کی، اللہ ان کے آل و اولاد کی اس کے ذریعے بھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے، ان کا دل پر سکون فرمائے، ان کا مستقبل روشن فرمائے، اور ان سے اور ہم سے ہر بلا اور مرض، ہر مصیبت و فتنہ، ہر سازش اور پریشانی حق تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے رفع دفع فرمائے. اللہ تعالیٰ انجام و عاقبت بخیر و عافیت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ رکھے. ہمارے منصور صاحب کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی کامل فرمائے، اللہ ان کا نور مبین فرمائے، اور ان کے والد ہمارے بزرگ اور ہمارے جامعہ کے صدر حاجی محمد عثمان صاحب بھی بیمار رہتے ہیں، دعا فرمائے اللہ انہیں بھی ہر طرح کے خطروں سے اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، کامل و اکمل شفا نصیب فرمائے. ایسے جتنے لوگ جو ہم سے دعا کی درخواست کرتے یا کرنے والے تھے، اللہ ان سب کو صحت شفا اور جو ان کا مطلوب ہے اپنے آسان سے اور نہایت باوقار خزانوں سے وقت قریب میں نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.